الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مرد و زن کے اختلاط کے احکام کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید نے وہ کیا آداب بتائے ہیں جو مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات میں ملحوظ رکھنے چاہیے. ان آداب میں سے چار کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، یعنی یہ کل چھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں خود واضح فرما دی ہیں، تو ان میں سے چار کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. پہلی چیز یہ تھی کہ کسی کے گھر میں جانے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اجازت لے کے جائیے، اپنا تعارف کرائیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر گھر والے کسی بھی وجہ سے ملنا نہیں چاہتے تو آپ کو اس پر اصرار کا حق نہیں ہے کہ آپ وجہ پوچھیں. اگر صرف یہ بات کہہ دی جائے کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے تو بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کی چلے جائیں، تاکہ لوگوں کے اخلاقی معاملات ایسے نہ بگڑ جائیں کہ وہ جھوٹ بولنے لگ جائیں، غلط باتیں کرنے لگ جائیں، بلکہ انہی آداب کا لحاظ رکھ کے نہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیے نہ دوسروں کو زحمت میں ڈالیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ پابندی کہ اجازت لے کے جائیں، تعارف کرائیں، یہ صرف رہنے کے گھروں کے لیے ہے. یعنی آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، آپ کسی سرائے میں جاتے ہیں، وہاں کے جو قاعدے قانون ہوں گے ان کی آپ پابندی کریں، لیکن یہ کہ وہاں یہ ضروری نہیں، کیونکہ بہت سی ایسی پبلک کی جگہ ہوتی ہیں جن میں لوگ جاتے ہی ہیں، تو وہاں باہر کھڑے ہو کر آپ کی دفتر میں گئے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کوئی گھنٹی نہیں لگائی جاتی کہ آپ کھڑے ہو کر اجازت مانگیں. آپ دفتر میں جاتے ہیں، جو اس کے آداب قاعدے ہیں وہ جو بنائے جائیں گے ان کی پابندی کریں گے. تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں جب ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں تو ان کو غز بصر سے کام لینا چاہیے، یعنی اپنی آنکھوں میں حیا رکھنی چاہیے. یہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس کا مطلب جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ لے اور ٹھوکر کھا گر پڑے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں حیا ہو، وہ نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دے، بلکہ ایسے طریقے سے نظر اٹھائے یا دیکھے یا بات کرے جو ایک شریف النفس آدمی کے دیکھنے کا طریقہ ہے. یعنی غز بصر بالکل وہی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے غز اسوات میں بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ کہا گیا نا کہ آپ کے سامنے آوازیں پست رہنی چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بولنا بند کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز میں احترام ہو، ادب ہو، یعنی سلیقہ ہو، اور ایسی آواز ہو کہ جو ایک بزرگ ہستی کے سامنے ہونی چاہیے. بات کرتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ باہرین نکلے، جب قرآن میں یہ آیت آئی کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آوازوں کو پست رکھا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میری آواز تو فطری طور پر بہت بلند ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، میں اب گھری سے نہیں نکلتا. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ مقصود نہیں ہے اس سے. تو اسی طرح سے یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، آنکھوں کو پست رکھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اصل میں اس کا مجازی پہلو ہے، یعنی آنکھوں کے اندر حیا ہو، نگاہ بھر کے دیکھنے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، آنکھیں گاڑ نہ دی جائیں، گورنے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہ ہوں، بلکہ وہ نگاہیں ہوں کہ جو ایک شریف النفس آدمی اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے. تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے جب ملنے کا موقع ہو تو اس وقت اور بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی باقرینہ لباس پہنے ہوئے ہو، یعنی اس کا لباس مہذب لباس ہونا چاہیے، اور اس کو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہیں کوئی بے شرمی کی بات نہ کر ڈالے. یعنی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیہاتی زندگی میں خاص طور پر جو لوگ تہمت باندھتے تھے تو ان کے ہاں یہ بہت ہو جاتا تھا، تو اس لیے خاص طور پر اس کی نصیحت فرمائی. یہ چار باتیں. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ پانچویں بات ہے، یعنی جس پر ہمیں ذرا تفصیلی گفتگو کرنا ہوگی. اس کو میں نے پڑھ دیا تھا. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زیب و زینت سے مراد کیا ہے، یعنی کپڑے ہیں، زیورات ہیں، بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں. عربی زبان میں انہی کو زیب و زینت کی چیزیں کہتے ہیں، یعنی اصلا یہ لفظ زیورات کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ جو یہ لفظ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اور اس کے بعد اس میں اردو میں ایک تقریر کرتے ہیں کہ عورت کا چہرہ بھی تو زینت ہے، عربی میں نہیں ہوتا. یعنی عربی میں زینت کا لفظ چہرے کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے جسے آپ کہتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتا. عربی زبان میں زینت جو کچھ آپ زیورات کی صورت میں بناؤ، سنگار کی صورت میں، چنانچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. وہاں استعمال کیا ہے جہاں یہ کہا ہے کہ شیطان تمہاری زینت تم سے اتروانا چاہتا ہے، یعنی لباس اتروانا چاہتا ہے. مسجدوں میں جب جاؤ تو اپنا لباس پہن کے جاؤ، وہاں بھی زینت کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے جہاں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے تو وہاں زیورات سارے کے سارے ایک جگہ جمع کر لیے گئے تھے، تو اس میں بھی زینتی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو زینت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں جس کو آپ جمال یا خوبصورتی یا حسن کہتے ہیں اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یعنی قرآن مجید کی زبان میں یہ سونے، میں جب عربی زبان کی بات کرتا ہوں تو بہت سے تغیرات آتے رہتے ہیں زبان کے اندر، اس سے مراد قرآن کی زبان، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے اس میں یہ استعمال نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد بناؤ سنگار ہے، زیب و زینت ہے. خود بخود یہ بات اس سے نکلی کہ اگر زیب و زینت نہیں کیا ہوا، عورت ایک سادہ طریقے سے ہے، اس نے کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی زیورات نہیں پہنے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مردوں سے اب الگ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ کرتی عورتیں، یعنی مرد بھی کبھی کبھی بناؤ سنگار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اس مرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. چونکہ یہ چیز ہی عورتوں سے متعلق، ان کی فطرت ہے، یعنی اس سے روکنا مقصود نہیں ہے، یہ ان کی فطرت ہے. آپ دیکھیے نا کہ حضور نے اس کو بہت ناپسند کیا کہ آدمی سونا پہنے زیورات، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں کو یہ رعایت دی کیونکہ ان کے لیے بارہ یہ ایک آرائش کی چیز ہے. مردوں کے لیے یہ پہلے ایک انگوٹھی بھی ہے تو نمائش کی چیز ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ آرائش کی چیز بھی ہے. تو عورتوں کی یہ چونکہ فطرت ہے، ان کے اندر یہ چیز ودیت کی گئی ہے، وہ کرتی ہیں. نہیں کیا ہوا تو یہ مسئلہ متعلق نہیں، یعنی پھر پہلی جو چار باتیں ہو گئیں، یہ میری بات بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، پھر ہو گیا معاملہ. اگر زیب و زینت کیے ہوئے عورت، کوئی خاتون زیب و زینت کیے ہوئے ہے، وہ بنی سنوری ہوئی ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے زیور پہنا ہوا ہے، یا اور اس طرح کے معاملات کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر اگر غیر مردوں سے ملنا جلنا ہوا، گھر میں آئے ہیں، کہیں جانا پڑ گیا ہے، تو اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہی جائے گی نمائش نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر کیا کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو زیب و زینت تو چہرے پر بھی ہوتی ہے، کانوں پر بھی ہوتی ہے، ہاتھوں میں بھی ہوتی ہے، پاؤں میں بھی ہوتی ہے. اب تو خیر خواتین اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑی سی کم پہننے لگ گئے، پہلے تو پاؤں پر جو زیور پہنتی تھیں، انگلی کے اندر گویا زیور پہنا ہوا ہوتا تھا، پازیبیں پہنی ہوئی ہوتی تھیں، خلخال پہنے ہوئے ہوتے تھے. معلوم نے کیا کیا ہوتا تھا، وہ آئینِ اکبری میں ایک جگہ محمد انہوں نے مصنف نے بیان کیا ہے کہ وہاں عورتیں زیورات کیا پہنتی تھیں. تو میں نے ایک مرتبہ وہ ساری کی ساری فہرست جب دیکھی، کوشش کی میں نے کہ میں سمجھوں کہ یہ کیا کیا زیورات ہے، ایک گھنٹہ لگ گیا. یعنی زیورات کی فہرست ہی بڑی طویل ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے. اب بھی کبھی آپ کبھی کسی جائیں سنار کی دکان پہ، تو ایسے ایسے نام وہ آپ کو بتائے گا، جیسے کھانے کے معاملے میں تنوع ہے، ایسے ہی اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں تنوع ہے. تو بہت یہ خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اب یہ نمائش نہیں کرنی، تو اس میں لازم تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کن چیزوں کا لوگوں کے سامنے آ جانا نمائش نہیں ہے. یعنی یہ سوال پیدا ہوگا نا، تو قرآن نے یہ کہا کہ اللہ ما ظہر منہا، یعنی ان جگہوں کے زیورات کا، ان جگہوں کی بناؤ سنگار کا سامنے آ جانا نمائش نہیں ہے جو عادتاً ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو ان تصورات سے بالکل خالی کر لیں جو ہمارے ہاں مذہبی حلقے نے پیدا کر دیے. انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، عورت کھڑی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ ان جگہوں کی زیب و زینت کی نمائش ممنوع نہیں ہے جو ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا مطلب سمجھیں گے. یعنی عادتاً جو ظاہر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں چہرہ ہوتا ہے. یعنی یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس میں اگر آدمی پہلے سے کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھے ہوئے ہو تو یہ بالکل سادہ چیز ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں جو مفہوم اس کا زمخشری نے بیان کیا بالکل درست، یعنی وہی مفہوم ایک زبان کو جاننے والا ایک آدمی جو معمولات ہیں گفتگو کے اس کو جاننے وہی بیان کرے گا. چنانچہ اس کے الفاظ میں نے نقل کر دیے ہیں کہ علاما ظہرا منہا کا جو مطلب بیان کیا اس نے وہ یہ ہے کہ علاما جرت العادت والجبلت ولا ظہور ہی ولا اسلو فیہ الظہور، یعنی یہ اصل میں اس سے مراد ہیں وہ جگہ کہ جن کے بارے میں انسان عادتن اور جبلی طور پر ایسا ہی کرتا ہے، کبھی چھپاتا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اگر آپ کو حکم دیں گے کہ چہرہ چھپائے تب چھپائے گا، ورنہ وہ نہیں چھپاتا. انسان کو کوئی خاص مسئلہ پیش آئے گا تو ہاتھ چھپائے گا، ورنہ نہیں چھپاتا. کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو پاؤں چھپائے گا, ورنہ عام طور پر وہ نہیں چھپاتا. ویسے تو اور بھی بہت کچھ نہیں چھپاتا تھا, لیکن کم سے کم یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب ایک انسان کی عمومی عادت ہے کہ وہ ان کو نہیں چھپاتا, تو اس نے یہی بیان کر دیا اس کو. یعنی وہ اعضاء جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے وہ اصلاً کھلے ہی ہوتے ہیں. لہذا ان اعضاء کے سوا باقی ہر جگہ کی زیبائش عورتوں کو چھپا کر رکھنی چاہیے, یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس کو بھی قرآن نے خاص طور پر بیان کر دیا ہے. مطلب ہے نمائش, یعنی کوئی ایسی چیز جو ترغیب دینے والی ہو مردوں کو, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو ناپسند فرمایا, یہی وجہ اس کی بھی ہے. یعنی ایسی چیزیں جو ترغیب کا باعث بن سکتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بھی ایسے ہی سمجھا ہے. بعد کے علماء میں سے بھی بہت جلیل القدر لوگوں نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے. حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں حنفی علماء کی اکثریت ہے, تو احناف کا مذہب بھی یہی ہے, یعنی وہ بھی ایسے ہی اس کو لیتے ہیں. ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں بڑی مفصل بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ بس یہی مراد ہے کہ ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ باقی جگہوں کی جو زینتیں ہیں یا زیورات ہیں یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نمائش نہ ہونے پائے. یہ سادہ مطلب اس کا جلیل القدر اہل علم نے بھی سمجھا ہے اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے آپ چرچ کیا کہ جو ہماری پوری امت کی تاریخ میں جس آدمی کے زبان کے علم کے بارے میں یعنی بغیر کسی نزاع کے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تو جانتا ہے, اگرچہ اس سے لوگ بہت اختلاف کرتے ہیں اور چیزوں میں, اس نے بھی یہی سمجھا ہے. یعنی اس میں کوئی دو رائے اچھے لوگوں کے ہاں اہل علم کے ہاں نہیں رہی اس معاملے میں بالعموم. تاہم بہرحال اختلاف ہر چیز سے ہو سکتا ہے. اب اختلاف جو ہے ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بہت شدت کے ساتھ مولانا مودودی صاحب نے کیا ہے. اس سے میں چاہتا ہوں ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھ کے اس کی غلطی واضح کر دوں. سورہ نور میں جب وہ اس آیت پر پہنچے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ لا یبدین زینتہن, وہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کریں, اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہیں سے جس چیز کو مستثنی کیا گیا ہے, یعنی یہ جو روکا گیا تھا اس سے پھر جو چیز ایگزمپٹ کی گئی ہے جس کو مستثنی کر دیا گیا ہے وہ ہے ما ظہر منہا. نہیں, قرآن کے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں. پھر ترجمہ کیا ہے جو کچھ اس آرائش و زبائش میں سے ظاہر ہو. ٹھیک ہے, یہی ترجمہ ہے. اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے, البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے, جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا. یعنی گویا اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ چونکہ ذہنی تصور یہ ہے کہ پہلے تو عورت کو پردے میں ڈال دیا گیا ہے, اب آیت پڑی جا رہی ہے. دیکھیے نا, اگر آپ کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے پھر آیت پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ, آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں تصور نہیں ہے, جیسے عام انسان ہوتے ہیں نارمل انسان وہ مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو اپنی زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے سوائے ان جگہوں کے جو ظاہر ہوتی ہیں. اچھا, اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ میری بات ایک طرف رکھ دیں اور یہ خیال کریں کہ یہ بات تو طے ہے کہ خواتین جو ہے انہوں نے حجاب کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, برقع پہننا ہے, یہ طے ہو گیا. پہلے سوال ہے کہاں سے طے ہوا ہے؟ اس کو آپ طے کر کے اب اس عبارت کو پڑھیں تو ٹھیک ہے یہ عبارت. یعنی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ایک بڑا عالم اپنے ذہنی تصور میں پہلے تو ایک خاتون کے لیے وہ احکام مان چکا ہے, اس کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے, جبکہ اس کو اپنے ذہن کو اس سے خالی کر کے پہلے قرآن کو پڑھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے اس سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پہلے یہ مان لیں گے کہ خاتون کے لیے احکام تو وہی ہیں جو طالبان نے نافذ کیے تھے, اب اس خاتون کا تصور سامنے رکھیے, اب قرآن پڑھیے, یعنی اس خاتون کو کہا جا رہا ہے اپنی زینت کی نمائش نہ کرو سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے, پھر ان الفاظ کو پڑھیے جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا. یعنی واضح ہو جاتا ہے نا بالکل کہ غلطی کہاں سے لگ رہی ہے. یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو, جیسے وہ چادر جو اوپر سے اڑی جاتی ہے, کیونکہ بہرحال اس کو چھپانا تو ممکن نہیں ہے, یعنی وہ اڑا تو دی گئی ہے نا پہلے سے. آپ ایک ایک لفظ کو اگر دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے. اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے پہلے یہ تصور کر لیا ہے کہ خاتون برقع پہنے ہوئے ہیں، اس نے حجاب کیا ہوا ہے، اس نے اپنا پورا جسم چھپایا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، ہاتھ بھی چھپائے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اب قرآن اترا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب قرآن اترا ہے. اور قرآن کو کیا دلچسپی ہے، یہ بتانے ہیں دلچسپی ہے کہ اگر ہوا سے اڑ کے کسی جگہ چاہ دے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں. سوال یہ کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یعنی ہوا سے تو اس سب کچھ کے باوجود بھی اڑ جائے تو کامن سینس کہتی ہے کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سادہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے عورت کو اس جگہ لے لیں جہاں آپ نے اس کو برقع نہیں اڑایا، پھر قرآن پڑھیں. تو پھر سادہ ہے الفاظ بالکل، کہ عورتوں کو اپنی زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے سوائے ان جگہوں کے جو ظاہر ہو جائے، ظاہر ہوتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں، یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم نخی نے بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے جو ان کے نقطہ نظر کے حامی اہل علم ہیں ان کی فہرست گنوائی ہے. اس کے برعکس بعض مفسرین نے باظہر منہا کا مطلب لیا ہے ما یظہر الانسان علی العادت الجاریہ، جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ دوسرا نقطہ نظر اہل علم کا، پھر انہوں نے کوٹ کیا ہے اس کو. اور پھر اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب دیں گے نا دوسرے نقطہ نظر کا. اور پھر وہ، یعنی وہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ جسے انسان عادتاً ظاہر کرتا ہے، نہیں چہرہ ہاتھ پاؤں یہ مراد ہے، اور پھر وہ اس میں سے منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیتے ہیں، یعنی بڑے استجاب کے انداز میں، یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے آپ منہ کو مسی اور سرخی اور پاؤڈر اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی اور چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے. یہ مطلب ابن عباس اور ان کے شاگرد، حضرت ابن عباس صحابہ میں سے ہیں، ان کے شاگردوں سے مروی ہے، اور فقہائے حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے بھی اسے قبول کر لیا. یہ تعجب کے ان کے کلمات ہیں. اب دیکھیے آگے جملہ یہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ما ظاہرہ ہے نا قرآن میں جو ظاہر ہو، کہ معنی ما یظہرو عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے. یہ مولانا نے کہا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے ظاہر ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو انسان عادتاً ظاہر کرتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں کیا غلطی کی انہوں نے، ان کے جملے میں سے عادتاً نکال دی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ جن کو انسان عادتاً ظاہر کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس جملے کا مطلب کیا، یعنی جو عادتاً ظاہر ہوتے ہیں، عادتاً کا لفظ نکالیے تو پھر وہ مطلب بنتا ہے. عادتاً کا مطلب یہ ہے کہ جن کو انسان ظاہر نہیں کرتا، بلکہ انسان عادتاً اور جبلی طور پر ظاہر کرتا، یہاں ظاہر ہونا ہی کے معنی میں بولا گیا ہے. تو وہ مفسرین ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ عادتاً کے لفظ کو چھوڑ دیا اور ما یوزیرو کا مطلب نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہونا قرآن نے کہا تھا، ظاہر کرنا تو نہیں ہے. اب یہاں بھی کیا چیز ہے کہ ظاہر منہ سے پردہ عورت کھینچے گی ظاہر کرے گی نا، عورت یہاں بھی پہلے سے پردہ کیے ہوئے ہے، یعنی ان کے ذہن میں جو. اور دوسرا یہ کہ عادتاً کا لفظ نکال دیا اس میں سے. یہ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یعنی جب یہ کہا جائے گا جس کو کوئی شخص عادتاً ظاہر کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو انسان بغیر کسی ظاہر کرنے کے عمل کے ظاہر کرتا ہے، کہ مطلب یہ ہے. تو پرانے مفسرین نے غلط بات نہیں لکھی تھی، یہ بات یہ تھی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سری طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معنی میں رخصت دے رہا ہے، حالانکہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہونا ہی ہے، اس لیے کہ عادتاً ظاہر کرنا بھی ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے. اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے، ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا. یعنی اس کے بعد قرآن مجید سے نکل کر پھر انہوں نے کچھ روایات کا ذکر کیا ہے. یہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا آپ کے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ آگے بحث آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں جو تنقید انہوں نے فرمائی ہے، وہ میرے ممدوح مخدوم ہیں، بہت دلیل القدر اہل علم میں سے ہیں، لیکن بنیادی غلطی کیا کر رہے ہیں کہ پہلے سے ایک خاتون کو اپنے ذہنی احکام کا پابند کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ جیسے ہی قرآن کو پڑھیں گے اور پھر عورت کو کہنے جائیں گے کہ وہ کیا کرے, تو پھر مطلب وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا, اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے. جی ارشاد. وہ زیر بحث آ جائے گا جی, میں نے اسی لیے کہا کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں وہ بیان کیا نا انہوں نے, وہ ہم انشاءاللہ آگے زیر بحث لائیں گے. میں اس آیت کا مطلب یا چاہتا تھا کہ جو میں نے لیا ہے وہ میں آپ کو اچھی طرح سے واضح کر دوں, اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ میں اس میں منفرد نہیں ہوں. یہی مطلب اس کا زبخشی نے لیا ہے, یہی مطلب بہت سے جلیل القدر علماء نے لیا ہے, یہی مطلب فقہائے حنفیہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے لی, یعنی زیادہ بڑے جو فقہا ہیں حنفیوں کے انہوں نے بھی یہی مانی لیا ہے. اس کے ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں بڑی مفصل بحث اس پر کی ہے. بلکہ جس زمانے میں یہ ہوا کہ خیر میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ وہ کیوں ہوا تھا, تو ایک بہت تفصیلی انٹرویو مجھ سے کیا گیا تھا اس معاملے میں, بہت پرانی بات ہے, میں نے اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کیا اور اس کو قومی ڈائجسٹ نے ٹائٹل سٹوری کے طور پر چھاپ دیا. جب وہ چھپ گیا تو بہت سے لوگوں نے اس پر تنقیدیں بھی لکھی, بحث کی, تنقیدیں لکھی. اس میں قدیم طرز کے علماء بھی تھے, دوسرے بہت سے اہل علم بھی تھے, انہوں نے بھی اس میں بہت سی تنقیدیں لکھی. تو جب یہ معاملہ سارا ہو گیا تو خیر میں نے تو چونکہ تنقید میں کوئی ایسا وزن نہیں تھا, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, لیکن ہمارے یہاں کے بریلوی نقطہ نظر کے ایک عالم ہیں, انہوں نے باقاعدہ دو نمبر چھاپے اپنے رسالے البر کے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی مطلب کوئی بڑا جرم نہیں ہو گیا, تمام حنفی فقہا کی بھی یہی رائے ہے, اور یہاں تو ہے ہی حنفیہ کی اکثریت اس معاملے میں. اس آیت کا مطلب انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے, یعنی اس سے مختلف نہیں سمجھا. اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی اور عالم کی بھی یہی رائے ہے, یہی مطلب انہوں نے اس کا سمجھا. آگے جو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلباب کا حکم پہلے تھا یا یہ, وہ آگے آ جائے گا زیر بحث کی اس کی کیا نوعیت ہے. تو اس پانچویں بات, یہ پانچ باتیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, پانچویں بات میں سے کیا مراد ہے, یعنی خواتین اپنے چہرے ہاتھ پاؤں کے علاوہ باقی جو جگہ ہیں ان کی زینت یا بناؤ سنگار یا زیورات کو خواہ وہ پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں نمایاں نہ کریں, یہ ہے بات. یعنی جن کا چھپانا زحمت کا باعث ہے ان کو اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہ چھپائیں تو کوئی حرج نہیں, اور جن جگہوں کا چھپانا باعث زحمت نہیں ان کو چھپا لیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر زیورات نہیں پہنے ہوئے, بناؤ سنگار نہیں کیا, وہ ظاہر ہے کہ یہ حکم متعلق نہیں ہے, پھر باقی یعنی یہ ہے ہی اسی صورت سے متعلق. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ خواتین آرائش تو ان کی ایک فطری ضرورت ہے, تو یہ جو ان کا باقی جسم کے اندر, یہاں بازوؤں میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے, پاؤں میں پہنی ہوئی ہے, گھر میں کام کر رہی ہیں, تو کیا اس سے کوئی استثناء بھی ہے؟ یعنی ایک استثناء تو وہ ہے نا کہ چہرہ ہاتھ پاؤں تو ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات یہ بھی باعث زحمت بن جاتا ہے کہ اگر گھر میں یہ پابندی لگا دی جائے, تو اس میں ایک پوری اجزاء کی فہرست بیان کی گئی ہے کہ اس کے سامنے باقی جگہوں کی زینت بھی ظاہر کی جا سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ عام مردوں عورتوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اجزاء کی ایک فہرست بتا دی ہے کہ جس کے سامنے باقی جگہوں کی زینت زیورات ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کون ہے؟ جن اعزاء اور متعلقین کے سامنے اظہار زینت کی یہ پابندی نہیں ہے وہ یہ ہے, شوہر. آپ فرمائیں گے کہ شوہر یعنی گھر میں خواتین اگر ہیں تو یہ بتایا, چونکہ اللہ تعالیٰ حکام دے رہے ہیں تو یہ بتا دیا گیا کہ گھر میں اگر آپ کا شوہر ہے, باپ شوہروں کے باپ, یعنی یہ گھر ہے نا, خاندان ہے, اس کے اندر خواتین کو کام کرنا ہوتا ہے, چلنا پھرنا ہوتا ہے, تو کیا سارے زیورات اتار دیں؟ کیا اس کے بعد براؤ سنگار ختم کریں؟ اس میں کیا ہے پابندی؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں, اس میں تو یہ پابندی بھی نہیں ہے. جو لگائی گئی ہے اظہار زینت کی پابندی وہ اس دائرے میں نہیں ہے, یعنی ان اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. اپنے اور شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے, اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و امام سب شامل ہیں. لہذا ایک عورت اپنی ددہال ننہال, اپنے شوہر کی ددہال اور ننہال کے ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے کر سکتی ہے, یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں. بیٹے, شوہروں کے بیٹے، سمجھ گیا نا شوہروں کے بیٹے سے کیا مراد ہے، ہاں دوسری بیوی سے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، بیٹوں میں پوتے، پر پوتے اور نواسے، پر نواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہی حکم بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے، ان میں بھی سگے، سوتیلے اور رضائی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کو اولاد شامل سمجھی جائے گی، یعنی یہ خاندان ہے ہمارا، قریبی خاندان جو ہے، اپنے میل جول اور تعلق کو خدمت کی عورتیں، اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں ہی کے حکم میں سمجھنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مالی اور اخلاقی دونوں قسم کی آفتوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں یہ چیز اس سے بھی بڑے خطرے کا باعث بن جاتی ہے، یعنی ساری عورتیں بھی عورتیں نہیں ہوتی، تو میل جول کی خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، غلام، اس زمانے میں ظاہر ہے گھروں کے اندر غلام موجود تھے، تو کیا ان کے معاملے میں، فرمایا ان کے معاملے میں بھی نہیں، یہ اس زمانے میں موجود تھے، ماں ملکت ایمانہن کے یہ الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں، ان سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، یہ بحث اس لیے مجھے کرنی پڑی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا غلام ہو تو مرد ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد لونڈیاں ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے، اس یہی بات جو ہے یہ استاد امام نے بھی تدبر قرآن میں واضح کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتی تو صحیح اور واضح تعبیر اور ایمائنا کی ہوتی، جو لونڈیوں کے لیے خاص لفظ ہے، ایک عام لفظ جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے اس کے لیے استعمال نہ ہوتا، پھر یہاں اس سے پہلے نسائے ہننا کا لفظ آ چکا ہے، میل جول اور خدمت کی عورتیں، جو ان تمام عورتوں پر جیسا کہ واضح ہو چکا ہے مشتمل ہے جو میل جول اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہیں، اس کے بعد لونڈیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، تو یہ میرے خیال میں بالکل واضح بات ہے، یہ فہرست ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں، آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، گھروں کے اندر وہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی لولا لنگڑا، آئزہ اقربا میں بہت سے اس طرح کے، اور اسی طرح سے ایسے ملازمین جو زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی، یعنی وہ اتنے محکوم اور دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی، بچے جو ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، تو یہ فہرست ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پابندی بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فہرست دینا یہ بتا رہا ہے کہ اس دائرے سے باہر بہرحال اللہ تعالیٰ پابندی لگانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ورنہ اتنی تفصیل سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس دائرے میں کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی شوہروں کے لیے، بیٹوں کے لیے، باپ کے لیے، یہ سارے جتنے اجزاء گنوا دیے ہیں، غلام ہیں آپ کے، آپ کے زیر دست گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ایسے محکوم نوکر ہیں، ملازمین ہیں کہ جن کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ان کے معاملے میں پابندی نہیں ہے، یعنی کس چیز کی پابندی نہیں ہے، آرائشیں، زیورات یا اور اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان کے اظہار کی پابندی نہیں ہے ان کے معاملے میں، اور باقیوں کے لیے پابندی ہے، اور باقیوں کے لیے کیا استثناء ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یعنی عادتاً جو ظاہر ہوتے ہیں، تو پوری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمائی۔ اچھا چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو باتیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، آرائش، زبائش، اور دوسرا یہ کہ ان کے سینے کا صنفی اعضاء میں سے ہونا، عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء کا مطلب ہوتا ہے وہ اعضاء جو جنسی کشش رکھتے ہیں، عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے، پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایک مزید ہدایت یہ فرمائی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اسے دوپٹے سے ڈھانپ لینا چاہیے، یعنی جب مردوں سے اختلاط کا موقع ہو تو سینہ اچھی طرح چھپا لینا چاہیے، اس سے ظاہر ہے کہ گریبان بھی پھر جملہ چھپ جائے گا، یعنی جب سینہ چھپایا جائے گا تو زیورات وغیرہ اگر گلے میں ہیں تو وہ بھی چھپ جائیں گے، یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا اور کسی طریقے سے حاصل ہو جائے تو اس میں ہی مذائقہ نہیں ہے، یعنی لباس ایسا ہو سکتا ہے، قمیص ایسا ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو جائے تو، مدعا یہی ہے کہ عورتوں کو اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ نہ وہ نمایاں ہو نہ اس کی زینت ہی کسی پہلو سے نمایاں ہو، یعنی یہ چھ باتیں ہیں، آپ اس کے اوپر پردے کا عنوان لکھ دیں، آپ اس کے اوپر جیسے میں نے لکھا ہے مرد و زن کے اختلاط کا عنوان لکھ دیں، یہی باتیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو لوگ سمجھتے ہیں بات کو جو بات کہی جاتی ہے، اور عام طور پر انسان کچھ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس سورہ میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے، یعنی کچھ توضیحات مزید کی ہیں جو ان احکام کے بیان کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے، اولاً پہلی بات، اولاً فرمایا ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ کہا گیا تھا نا کہ اجازت لے کے داخل ہوں، جس کو بھی آنا ہے گھر میں وہ اجازت لے کے آئے، باہر کھڑا ہو کر تعارف کرائے. تو یہ فرمایا کہ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ گھر میں جو عام آمد و رفت رکھنے والے غلام ہیں، بچے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، تو اب ہر ایک کے لیے اجازت. حالانکہ یہ واضح تھا بالکل، یعنی یہ ایسا استثناء ہے کہ جو کامن سینس کا استثناء ہے. تاہم لوگوں نے سوال کیا تو فرمایا کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں. یعنی تین وقتوں میں بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ وہ خلوت کی جگہوں پر آتے وقت اجازت لیں. تین وقتوں میں، نماز فجر سے پہلے جبکہ لوگ ابھی بستروں میں ہوتے ہیں، ظہر کے وقت جب وہ کیلولے کے لیے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں، یعنی اس میں بھی چونکہ ایک بے تکلفی کی صورت ہو سکتی ہے، آدمی دوپہر میں آرام کر رہا ہو، اور عشاء کے بعد جب وہ سونے کے لیے بستروں میں چلے جاتے ہیں. یعنی عشاء سے مراد مسجد میں عشاء کی نماز نہیں ہے، جب سونے کے لیے اپنے خلوت کے کمرے میں چلے گئے، کیونکہ عام طور پر معقول لوگ عشاء کے بعد ہی چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ فرمایا ہے. یہ تین وقت پردے کے وقت، یعنی پرائیویسی، پردے کے وقت کا مطلب یہ پرائیویسی ہے آپ کی، یعنی جب آپ اپنی خلوت گاہ میں چلے گئے ہیں، اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، تو اب اس کے بعد اجازت لے کے آنا چاہیے. بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے تربیت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے. یہ تین وقت پردے کے وقت ہیں، ان میں اگر اچانک کوئی آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس میں دیکھا جانا پسندیدہ نہ ہو. ان کے سوا دوسرے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں اور ان کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں. یعنی ایک آپ کے گھر کا ملازم ہے، غلام ہے، یا آپ کا بچہ ہے، تو ان اوقات کے علاوہ باقی وقتوں میں وہ خلوت گاہ میں بھی اس کا پابند نہیں ہے. آپ فرمائیں کیوں پابند نہیں ہے؟ کہ بھائی مطلب تین اوقات کافی ہیں، تو باقی اوقات میں آنے دیجئے، ورنہ تو مسئلہ بن جائے گا گھر میں. ان کے سوا دوسرے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں اور ان کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں. اس میں کسی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان تین وقتوں میں ضروری ہے کہ جب وہ خلوت کی جگہ آنے لگیں تو پہلے اجازت لے لیں. یہ بڑا اچھی بات ہے، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے بچوں کو، دوسرے لوگوں کو یہ تربیت ہو جائے، تو بہت سی زحمتوں سے جو لوگ عام طور پہ پڑ جاتے ہیں بچ جائے. نابالغ بچوں کے لیے البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ رخصت باقی نہیں رہے گی. یعنی بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر وہ گھر میں، یعنی اب مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر گھر میں داخل ہوتے وقت عام وقت میں بھی اجازت لیں، ان کو کر لیں گے یہ پابندی. لیکن یہ ٹھیک ہے بات، یہ بات صحیح ہے کہ پرائیویسی کی حفاظت ہونی چاہیے. اب بالغ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں خلوت کی جگہ میں آتے وقت اجازت لیں. یعنی یہ طریقہ ہو، کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنا نہیں سمجھا جائے گا. بچوں نے سمجھا کیا مراد ہے؟ دوسروں کے بچے، یعنی آپ کے گھروں میں صرف اپنے ہی بچے نہیں آتے. ایک بچہ ہے، گھر میں آنا جانا تھا، اب بڑا ہو گیا ہے، منہ سے نکلائی ہے، اس کا کونڈا بھی دے دیا ہے، اس کے بعد بھی اصرار یہ ہے کہ نہیں میں تو عشاء کے بعد بھی ایسے ہی آ جاؤں گا، تو یہ صحیح نہیں. بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوں. یہ جو استثناء ہے جو بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تزون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. یہ جو ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، یہ قرآن میں ان آیتوں کے بعد آتا ہے جن میں سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں یا کوئی اشکال پیدا ہو گیا. ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، تین وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اچھا, اب ایک اور سوال پیدا ہوا. وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو دوپٹے سے کہا ہے کہ سینہ ڈھانپ کے رکھیں, یعنی سینے میں صنفی کشش ہے عورتوں کے, تو اس لیے اگر دوسرے مردوں سے بات کرنی پڑے یا گھر میں کوئی مرد آئے, یعنی ان لوگوں ان کے علاوہ جو بیان ہوئے ہیں, تو پھر اپنا سینہ ڈھانپ کے رکھیں. یہ جو حکم بیان ہوا ہے تو کیا یہ بڑی بوڑھیوں کے لیے بھی ہے؟ یعنی جو بوڑھی خواتین ہیں جن کے ہاں اس طرح کی کشش باقی نہیں رہی ہوتی, ان کے لیے بھی ہے؟ ثانیہ نے ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی. یہ بھی میرے نزدیک بالکل کامن سینس کی بات تھی. یعنی ظاہر بات ہے کہ جو مقصد ہے جب وہ چیز ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا, بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو, اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں سارے ارمان ختم ہو جائیں, بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں. تو بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. عورت کی خواہشات جس عمر میں مر جاتی ہیں اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے, لہذا بوڑھی عورتیں اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تاہم پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اسے نہ اتاریں. یعنی ان کے لیے گویا یہ اب واجب نہیں رہا, پسندیدہ کے دائرے میں آ گیا, یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس حکم کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناحٌ أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ وإن یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم. اور بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں, وہ اگر اپنے دوپٹے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو, اور اگر احتیاط برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور اللہ سننے والا ہے, وہ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی اس میں یہ استثناء دوسرا بیان ہوا ہے. ثالثاً تیسری بات مزید اس میں ایک وضاحت کی ہے. وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور اعزاء اور احباب جو انہی کے گھروں میں گزارا کرتے ہیں, یعنی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ کے گھروں میں آنا جانا ہے عزیزوں کے, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بعض مجبوریوں اور معذوریوں کی وجہ سے اس دائرے کے لوگ تو نہیں ہیں, باپ شوہر وغیرہ کا جو ہے, لیکن آپ کے گھر میں ہما وقت رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے معذور ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, جوان ہی ہے کوئی, اور اس کو اس طرح کی صورت لاحق ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں پڑا رہتا ہے. تو فرمایا کہ لوگ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور اعزاء اور احباب جو انہیں کے گھروں میں گزارا کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں, ملیں جلیں, اور مرد و عورت الگ الگ یا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں پیئیں. یعنی آپ گئے ہیں کسی سے ملنے کے لیے, تو اب ملنے کے لیے گئے ہیں تو آداب وہی ہیں جو بتا دیے گئے ہیں, غزے بسر, شرمگاہوں کی حفاظت, سینوں کو ڈھانپ کر رکھنا, زیب و زینت کی نمائش نہ کرنا, یہ آداب اگر ہیں تو پھر قرآن مجید نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ خواتین الگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں, مرد الگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں, آپ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپ گئے ہیں تو کوئی معنی نہیں. اب آپ فرمائیں گے شاید یہ عزیزوں کا ذکر, آگے دیکھ لیجئے قرآن نے کیا کہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں, ملیں جلیں, اور مرد و عورت الگ الگ یا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں پیئیں, نہ ان کے گھروں میں, یعنی کوئی پابندی نہیں اپنے گھروں میں, نہ باپ دادا کے گھروں میں, نہ ماؤں کے گھروں میں, نہ بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں, نہ چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں میں, نہ زیر تولیت افراد کے گھروں میں. یعنی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ملازمت کرتے ہیں, آپ کا ایک ایسا پرانا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے کہ جس میں وہ گویا آپ ہی کے خاندان کے فرد بن گئے ہیں, اور آخر میں نہ دوستوں کے گھروں میں. اسی بات تو کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی نا, نہ دوستوں کے گھروں میں. اتنی بات البتہ ضروری ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کو سلام کریں, یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جس سے باہمی تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے. ملنے جلنے کے جو آداب انہیں بتائے گئے ہیں, ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا ان کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ ملنا جلنا, سوشل آزادیاں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں, دوستوں کے یہاں جانا ہے, احباب کے یہاں جانا ہے, ان پہ پابندی لگانا مقصود نہیں تھا. اگر سمجھا ہے کسی نے تو غلط سمجھا ہے. فرمایا وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ یہ سارے تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں. یعنی جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, آنکھیں نیچی رکھو, ان میں پستی رکھو, ان میں حیا رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو، خواتین اپنے زیب و زینش کی نمائش نہ کریں، ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ باقی جگہوں کو ممکن حد تک ڈھانپ کے رکھیں، اور اسی طرح سے اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں. تو فرمایا کہ یہ وہ آداب ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے احباب سے ملیں. آپ وہاں گئے ہیں، آپ ایک میز پر بیٹھ کر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے مختلف کوئی بات اگر انہوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس بات کو کہ اگر ہماری بات سے اس سے زیادہ کوئی بات سمجھ گئے ہو تو غلط سمجھی ہے. ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے اس کو بیان کیا ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم و بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم و بیوت عمامکم و بیوت عماتکم و بیوت اخوالکم و بیوت خالاتکم و ما ملکتم مفاتحہ صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکتا طیبہ کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. ناندے کے لیے کوئی حرج ہے، یعنی غیر محرم اندے ہیں نا زیر بحث، ناندے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے، نہ مریض کے لیے، نہ خود تمہارے لیے، کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت لوگوں کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ. اتنی بات البتہ ضروری ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی ان احکام کو بھی اور ان مستثنا چیزوں کو بھی سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ منشا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. کیا یعنی ٹوپی والا برقع پہنانا چاہتے ہیں؟ ورنہ تو اس سب کچھ کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی آیت کافی تھی، کسی توضیح کی ضرورت نہیں کہ خواتین ٹوپی والا برقع پہن لیں، اس کے بعد کیا مسئلہ رہ گیا، باقی ختم ہو گئی بات. یعنی یہ جتنی دراز نفسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ پہن لیا، اب مردوں کو غزے بسر کا حکم دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ٹوپی کو دیکھ کے کیا کریں گے. زیادہ سے زیادہ خواتین کو دینا چاہیے تھا اس میں، اس لیے کہ اس میں پھر بھی کہیں کہیں جالی سے دیکھنے کے امکانات باقی رہ جاتے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پیدا ہو جاتے، اس لیے کہ نظر کا زاویہ نہیں معلوم ہوتا. ان سارے احکام کو آپ پڑھیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں کیا ویسے ہی. اگر یہ بات کہنی تھی اللہ تعالیٰ نے تو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ٹوپی والا برقع پہن کے آپ ایک میز پہ بیٹھ کے کھا لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ ویسے آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی بڑی مہارت ہوتی تھی خواتین کو. میں تو اس معاشرت اور تمدن میں پلا بڑا ہوں کہ جہاں خواتین ٹوپی والا برقع پہنتی تھی، وہ سارے کام بڑی مہارت سے کر لیتی تھی، بلکہ اس میں بہت کچھ کھانے کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسی مشکل نہیں ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر وہی بات کہنی ہوتی میرے بھائی تو پھر وہ ایک جملہ کافی تھا. اصل میں چونکہ خواتین کو اور مردوں کو یہ آداب سکھانے ہیں اور ان کو برقع نہیں پہنوانا، اس لیے اتنی دراز نفسی کی ضرورت ہے کہ وہ غزے بسر سے کام لیں، وہ یہ کریں، وہ یہ کریں، وہ جاتے وقت اس کی احتیاط کریں، آتے وقت اس کی احتیاط کریں. یہ سب کہنے کی ضرورت ہی اس لیے ہے، ورنہ ایک ہی بات کہہ دے کہ بس آپ فارغ ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں. سارے مسئلوں کا شارٹ کٹ ہے نا، یعنی جیسے ہی آپ بند کر دیں، آپ نے کہا کہ جی خواتین کمرے میں بند، بھائی اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی، بات ختم ہو گئی. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ ہے، یعنی بیان ہو گیا ہے، اس کے بعد تو مجھے کچھ منفی بحث کرنی ہے بعض دوسری آیات کے اوپر، وہ آگے آ رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات قرآن مجید کہتا ہے، کیا کوئی حجاب محسوس ہوتا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے؟ یعنی نہایت پاکیزہ آداب ہے، نہایت صاف ستھری اعلیٰ درجے، کوئی پابندی لگتی ہے؟ کوئی آدمی کے لیے مشقت پیدا ہوتی ہے؟ کوئی کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ نہایت عمدہ آداب ہیں. اور ہر میرا خیال یہ کہ سلیم التبا انسان جو ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اب آپ اگر غیر فطری طریقے خود اختیار کریں گے تو کچھ وقت ایسا ہوگا کہ چل جائیں گے، اس کے بعد نہیں چلیں گے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، ان کو میرے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرا وہ انٹرویو چھپا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ خواتین، ہماری خواتین تو ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہیں. میں نے کہا ہماری خواتین سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیہات میں جو خواتین تھیں وہ تو نہیں کرتی تھیں ایسے، ان کو کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا جا کے، وہ چارہ بھی سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔ اچھا، اور میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ خاتون صرف آپ کی ہوتی ہے، جو گھر میں کام کرنے آتی ہے وہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو اسی طرح آتی، یعنی کبھی آپ نے اس کو آداب نہیں بتائے ہوں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اشرافیہ کی ایک تہذیب جو ہے وہ ہمارے یہاں تھا، یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، اگر کبھی آپ چاہیں تو ولڈیورا نے سٹوری آف سیولیزیشن میں جو انڈیا پر ایک پوری جلد لکھی ہے، اس میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ مسلمان جب یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو گلی محلوں میں اجنبی لوگوں کے درمیان میں رہنا پڑا، ایک گھر مسلمانوں کا ہے باقی راجپوت ہے، مفتو قوم کی طرف سے ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے جو مقامی لوگ تھے وہ کوئی بہت خوبصورت بھی نہیں تھے، یعنی مقامی لوگ یہی ہے نا، بھیل ہیں، ٹھار ہیں، یہ آپ کے ہن ہیں، ستھین ہیں، دراوڑ ہیں، یہ قومیں ہیں جو قدیم ہندوستان کی اقوام ہیں، تو یہ وہی قومیں ہیں جو زیادہ تر شودر تھے اور پھر بعد میں مسیحی ہو گئے، تو اس سے آپ یعنی ایک تصور قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو سندھ میں، ہمارے نادر صاحب شاید اس علاقے میں رہے، عمر کوٹ کے علاقے میں، یعنی آپ ہندوستان کی قدیم اقوام کو اب بھی ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں، میں جب گیا تو بالکل وہی اقوام میں بس رہی ہیں۔ یہ لوگ جو باہر سے آئے زیادہ تر، یہ ذرا صاف ستھرے رنگ کے تھے، تو اس وجہ سے فطری طور پر مسلمانوں کو اپنی خواتین کے بارے میں زیادہ تحفظ کا احساس ہوا، تو ڈولی میں جائیں گے اور پالکی جو ہے وہ کہار لے کر آئیں گے اور کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اور خواتین اگر کبھی بال ٹوٹ جائے تو اس کو بھی کہیں دفن کر دیں، اور اگر کپڑے دھو کے لٹکانے ہوں تو وہ بھی کہیں اندر ہی سکھائے جائیں، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے، یہ کہیں نہیں بیان ہوئی۔ یعنی آپ اگر حدیثیں بھی آگے آ جائیں گی اس سے واضح ہو جائے گا کیا نوعیت ہے اس معاملے میں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، یہ احکام ہیں جو مردوں اور عورتوں کے، اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ دنیا کے تمام امور کو انجام دیں، یہ آداب ہیں جو بتا دیے گئے، ان آداب کا لحاظ کریں اور ان کو مروض رکھیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، جی تین منٹ باقی ہیں، تین منٹ میں کوئی سوال کر لیں، کیونکہ آگے پھر جو ہے وہ جلباب والی آیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث آنی ہے، اور پھر کچھ اور احکام ہیں جو سامنے آپ کے آ جائیں گے، ان کی کیا نوعیت ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔
سر کے اوپر اوڑھنا جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا، مطلب ہے کہ ہم تو اس کو لازمی حصے کے طور پہ لے رہے ہیں، جبکہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس میں سر کے اوپر کچھ لینا جو ہے،
یعنی اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، لوگوں پر چھوڑ دیا اسلام،
تو پھر یہ جو ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ اسلامک جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے اگر ہم سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اب جیسے ویسٹ میں تو یہ ہمارے لیے ایک پرابلمٹک چیز بن جائے گی کہ ہم نکلتے ہیں اور ہم نے کور کیا ہوا ہے تو ہم مسلمان ہی سمجھے جائیں گے۔ ویسٹ کی خواتین کہتی ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں ملاتے، یا آپ کو بہت ساری پرابلمز اس قسم کے جو ہوتے ہیں ان سے بچ جاتے ہیں آپ اگر آپ نے کور کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آپ کو جب کور کیا ہوا آپ نے ہوگا تو پھر آپ مسلمان جانے جائیں گے، اور پھر آپ کو نشانہ بھی بنایا جائے گا اسی طریقے سے، یعنی آپ کو برا بھی سمجھا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ پہ ادروائز بھی اٹیک بھی کیے جائیں، جیسا کہ اب لوگ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو آپ پروٹیکٹ کریں جب آپ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ان کا غصہ بہت عروج پہ ہے ہمارے خلاف۔ تو ایسی صورتحال میں اب ہمیں چاہیے کہ ہم جب باہر نکلیں تو ہم بے شک سر کا پردہ نہ کریں، ہم اپنے آپ کو پراپرلی کور رکھیں، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔
یہ دو اصولی باتیں سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ جیسے کرنا چاہیں کریں۔ پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا، یعنی یہ واضح ہے بالکل، آپ نے دیکھ لیا، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے، جب یہ کہا تھا کہ سینہ اپنا ڈھانپ کے رکھو تو موضوع ترین موقع تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیتے، انہوں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، چھوڑ دیا ہے لوگوں کے اوپر۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو ایک عام ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ان احکام کی ایک اسپرٹ ہے نا، یعنی حیا ہو، غز بسر ہو، ایک اختلاط میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے، اس کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے تہذیب بنتی ہے۔ یعنی تہذیب احکام اور قوانین کا نام نہیں ہوتی، تہذیب ان احکام اور قوانین سے آدمی کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اس سے بنتی ہے، تو وہ ہماری ایک تہذیب بنی ہے۔ اس وجہ سے میں نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کو اس بڑا تعجب ہوا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا تہذیبی، ہمارے کلچر کی چیز ہے، اور ہمارے سے مراد مسلمانوں کی تہذیب، یعنی تہذیب اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں نے جب بات کی بڑی بحث لوگوں نے چھیڑ دی ہے اس کے اوپر، کہ مذہب اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں نہیں اتر سکتا جب تک آپ مذہب کو تہذیب نہیں بنا دیتے. یعنی یہ قانون سے مذہب کی پابندی نہیں کہی جاتا ہے, اور ہر چیز کی آپ پابندی کرا سکتے ہیں. قانون سے کچھ مجرموں سے معاملہ کیا جاتا ہے, مذہب کو آپ کو تہذیب بنانا ہوتا ہے. تو تہذیب کیسے بنتی ہے؟ تہذیب صرف قوانین کی پابندی کا نام نہیں ہے, بلکہ ان قوانین سے جو رخ بتایا جا رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی تہذیبی روایات بنتی ہیں. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ چیز بن جاتی ہے. اچھا, تہذیب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قانونی چیز بھی نہیں بنانا چاہیے. یعنی قانونی چیز کا مطلب کیا ہے؟ قانونی چیز کا مطلب یہ نا کہ گناہ ثواب حرام حلال زیر بحث آئے گا, وہ زیر بحث نہیں ہوتا. یعنی اچھی بات ہے, ہماری اقدار ہے, ہماری ویلیوز ہے, ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ انگریزوں نے مثال کے طور پر رات کے وقت ڈنر کرنے کے لیے بھی ایک لباس مقرر کر رکھا ہوا ہے, تو یہ ان کی تہذیبی روایت ہے, اور تہذیبی روایت جب سوسائٹی میں پختہ ہو جاتی ہے تو عام طور پر اس کی خلاف ورزی لوگ نہیں کرتے, یعنی اسی کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. تو اسلام جن اقدار کو رواج دینا چاہتا ہے, حیا کی اقدار ہے, ان سے ہماری ایک تہذیب بنی. ایک بات. دوسری اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر اللہ ہی نے یہ حکم دے دیا ہوتا, ابھی تو میں نے عرض کیا کہ ایک تہذیبی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دے دیا ہوتا اور مسلمان عورتوں کو کہیں اس حکم پر عمل کرنے کے میں اپنی جان آبرو کا خطرہ پیش ہو جاتا, تو وہ استثناء تو آپ سے آپ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مشقت نہیں ڈالا کبھی بھی. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کریں, محض سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کے نتیجے میں دین کا تقاضا پورا نہیں ہو جائے گا, وہ استثناء تو اپنی جگہ موجود ہے. یعنی اگر کہیں عورتیں خطرہ محسوس کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر سکتی ہیں اس معاملے میں. یہ اس میں کوئی پابندی, یہ حکم ہوتا تب بھی نہ پابندی ہوتی, اب تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے. جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.